آج سورہ العلیٰ کی ساتویں آیت اور آٹھویں آیت، اس کا بریکٹ لگی ہوئی ہے، جاری ہیں دونوں تلاوت یہیں سے شروع ہو گئے تھے. ابھی ٹھہر شروع کر دیتے ہیں، پھر بیچ میں جیسے موقع دے دوں گا آپ کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي هجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تضادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، ويتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سنقرئك فلا تنسى. ہم ضرور تجھے قرآن سکھائیں گے اور تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے. یہاں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
آیت ہے نمبر 4 والذی قدر فہدا. اس سے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا حضور کہ یہ یہاں بھی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے
جی
تو سیر صغیر میں جو ترجمہ کیا ہے اور جس نے اس کی طاقتوں کا اندازہ کیا اندازہ اور ان کے مطابق اسے ہدایت دی.
ٹھیک ہے.
اور حضور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ حضور نے خطبے کے دوران قدرہ کے ایک اور معنی بھی بتائے تھے, یعنی پڑھانا علامہ. علامہ کے معنی بتائے تھے حضور نے. یہ فرمایا تھا کہ یہ غالباً کسی لغت کی کتاب میں بھی یہ معنی نہیں ہے.
یہ نہیں
جی,
اصل میں وہ تو ایسی تفسیری ترجمے جو کشفاً دکھائے جاتے ہیں ایسے مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ابھرتے اور وہ لازماً درست ہوتے ہیں. تو لغت میں اس کا معنی تلاش کرنا بالکل بے معنی ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. قدرہ کا معنی خدا تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا جس چیز کو بھی بنایا اس کے اندر جو تقدیر اس کی جاری کی ہے جب تک خود نہیں سکھائی کسی کو معلوم نہیں ہوئی. یہ مخفی معنی تھا جس کی طرف خدا تعالیٰ نے مجھے اشارہ فرما دیا کہ قدرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے مقدر کیا ہے یا جس طرح ٹھیک ٹھاک کیا ہے جو کچھ اس کی تخلیق میں شامل کیا ہے لوگوں کو از خود سمجھ آتی چلی جائے گی, بلکہ جب تک اللہ نہیں سمجھائے گا وہ نہیں سمجھ آئے گی. ولا یحیطون بشیء من علمہ والے مضمون سے اس کا گہرا تعلق ہے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے انسان نے جب سے ترقی شروع کی ہے ہر تقدیر کا معنی خدا کی طرف سے اس کو معلوم ہوا ہے. اس کی تقدیر نے اجازت دی اور اس کے علم نے وہ تقدیر سکھائی تو پھر سمجھ آئی. اس لیے علامہ کا معنی جو مجھے دکھایا گیا تھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لغت بدل دی ہے اس کشفی حالت میں, بلکہ اسی لغت کے رہتے ہوئے جس معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا اس معنی کی طرف اللہ تعالیٰ نے میرا دھیان پھیر دیا. اب واضح ہوگی بات؟ ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ہے آیت شروع کر دیتے ہیں پھر. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. ہم ضرور تجھے قرآن سکھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا. یہ سوال ہے جو میں اس وقت سب کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس کو غور کر کے بتائیں کہ اس میں جو ایک بظاہر تضاد دکھائی دے رہا ہے اور لازماً وہ بظاہر ہے حقیقت میں نہیں ہے اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یہ مختلف علماء کی طرف سے ابھی تک جو امور پیش کیے گئے ہیں وضاحت میں کچھ تفصیلی حوالے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی ابھی تک دل کو تسلی دینے والا مجھے معلوم نہیں ہے. جو وہ جو اصل مقصد ہے وہ اصل جو نقطہ ہے وضاحت کا وضاحت طلب, اسی طرح پھر بھی وضاحت طلب رہ جاتا ہے. کیا اس کا یہ معنی سمجھنا پڑے گا کہ ہم تجھے قرآن سکھائیں گے قرآن کریم کی اور تو اسے نہیں بھولے گا سوائے اس کے کہ اللہ تجھے بھلا دے, کہ اللہ اس کے بھولنے کا اذن دے دے, اس کی اجازت دے دے. کیا قرآن کریم کی کوئی ایک بھی ایسی قرآت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلانے کا ارادہ کیا ہو یا بھولنے کا اذن دے دیا ہو؟ اگر کوئی ایسی قرآت ہو وہ دکھائی جائے پہلے کہ ہاں یہ قرآن کریم کی ایسی قرآت ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آیت کو, پھر اس کو بھلا دیا. اور کیا پھر لوگوں کو بھی بھلا دیا, یا لوگوں کو وہ ایک تضاد دکھائی دیتا رہا؟ بہت سی الجھنیں ہیں اس کو سمجھنے میں, جن کو دور کرنے کے لیے کچھ اور ضرورت ہے غور کی. پیارے شکری صاحب سے میں نے کہا کہ رب والوں کو, اس میں تو میں نے کہا تھا درس میں, ان کو دوبارہ بھی توجہ دلائیں, مختلف لغات کی چھان بین کریں. دمشق سے داؤد صاحب نے بھی ایک کوشش بھیجی ہے, مومن صاحب نے بھی اس پر غور و فکر کیا ہے. میں بہت غور سے دیکھنے کے بعد پھر بھی میرے نزدیک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کوشش ضرور ہے, ایک اچھی کوشش ہے, جب یہ ہوگا پھر انشاءاللہ دوبارہ پیش کروں گا. انہو یعلم الجہر وما یخفا, یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے. ونویسر و کالل یسرا, اور ہم تجھے آسانی میسر کریں گے. لفظاً تو یہ بنے گا آسانی کی طرف تجھے چلائیں گے, ہم تجھے آسانی کی طرف چلائیں گے یا آسانی میسر کریں گے, ایک ہی چیز نہیں ہے. مانا کے لحاظ سے, لوگ کے لحاظ سے تو کوئی بتائیں, آپ بتائیں.
مسیروں کا نہیں ہے, میسروں کا ہے.
وہ میسروں کا ہے,
مہیا کرنا کے, مہیا کرنا کے معنی میں ہے.
ہاں,
آسانی وہاں پہنچائیں گے,
ہم تجھے آسانی مہیا کریں گے, یہ بہتر ہے. وہاں پہنچائیں گے, مہیا کریں گے, یہ کر لیں, یہ ٹھیک ہے. یعنی میسر کا وہ ترجمہ جو ہم نے کھولا نہیں, وہ اس میں کھل جائے گا. میسر کو بغیر کھولے ہوئے رہنے دیا تھا. میسر کرنا ہی مہیا کرنا ایک ہی چیز کے لیے نام ہے. یہ لگتا ہے ہم بتا کر لیں. فذکر ان نفعت الذکرا, پس نصیحت کر, یقیناً نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے, فائدہ دیتی ہے. نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے, ان دونوں میں سے کون سا زیادہ قابل قبول ہے آپ سب کو؟ دونوں درست ہیں, زیادہ قابل قبول کون سا لگتا ہے؟ نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, وہ ضرور نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي أَشْقَى, نہیں کہہ رہا غلط ہے, وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اور سخت بدبخت شخص اس سے اجتناب کرے گا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بدبخت یا سخت بدبخت, یہ قابل بحث ہو جاتا ہے معاملہ. الاشقاء کا مطلب ہے سب سے زیادہ بدبخت, اور اگر جو پہلا میں لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا سب سے زیادہ بدبخت اس سے اختلاف کرے گا, مگر مجھے کچھ تبدیلی ترجمے کی طرز میں تبدیلی کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ سب سے زیادہ بدبخت بھی اختلاف کر سکتا ہے اور سخت بدبخت بھی اختلاف کر سکتا ہے. اس لیے اگر اشقا سے معنی سخت بدبخت لیے جائیں تو یہ ادا وسیع ہو جاتا ہے میرے لیے. تو کیا لغت عربی اس کی اجازت دیتی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے کی بجائے سخت کو اختیار کر لیا جائے؟ ہمارے لغات بتائیں سنی تو اس کی ٹھیک ہے. اور سخت بدبخت اس سے اجتناب کرے گا, الذی یصل النار الکبری, جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. قد افلح من تزکا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور رب کے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل توسرون الحیات الدنیا, در حقیقت تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یقیناً یہ ضرور پہلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم اور موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. سورہ الغاشیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا تجھے مدہوش کر دینے والی ریکٹ میں ساتھ ہے؟ مدہوش کرنے والی کر دینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ ان ساتھ کو بیکٹ میں رکھنے کی بات آگے ہو جائے گی. حل لتا کا کیا تجھے پہنچی ہے حبیب الغاشیہ, مدہوش کرنے والی ساتھ کی خبر؟ وجوہ یوم خاشعت, بعض چہرے اس دن سخت خوف لگائیں گے. عاملتن ناصبتن, سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے. اس پر میں نے جو ایک بریکٹ ڈالی گئی ہے شروع میں وہ بھی پڑھی نہیں, پہلے میں اس کی وجہ بیان کر دوں. وجوہ یوم عظم خاشعتن, بعض چہرے اس دن سخت خوف ہو جاؤں گے. عاملتن ناصبتن, سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے. کیا مراد ہے مشقت کب کر رہے ہوں گے, کس وجہ سے مشقت کر رہے ہوں گے؟ کیا یہ مراد ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے زور لگا رہے ہوں گے؟ یہ تو ایسی کیفیت نہیں ہے جس کو انسان ان سب تصور کر سکتا ہے. ان کو دھکیل رہے ہیں, وہ نہیں جاتے آگے, اور پھر تھک کر چور ہو کے پھر آخر ہندوستانی میں پھینک دیے گئے. ڈاکٹر صاحب یہی مانا آپ کے ذہن میں ابھرتا, پھر کیا مراد ہو سکتی ہے؟ سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے, اس میں سخت مشقت میرے نزدیک وہ دنیا کی زندگی سے تعلق رکھنے والی مشقت ہے جو انہوں نے دنیا میں بے حد مشقت کی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن نہ وہ دنیا کے مقاصد کو حاصل کر سکے نہ جہنم سے بچنے والے اعمال کو اختیار کر سکے. اور دنیا طلبی میں تھک کر چور ہو گئے اور پھر بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے. تو اگر یہ معنی ملحوظ رکھا جائے اس کے اندر تو پھر بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بہت مشقت کی تھی, تھک کے چور ہو گئے تھے اور کچھ پیش نہیں کی تھی. اب یہ داخل ہوں گے جہنم میں, ضرور داخل ہوں گے. تو اس کو, اس جو مزمن معنی ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے لازماً ایک بریکٹ ڈالنی پڑتی ہے. اور وہ میں نے یہ تجویز کی ہے کہ بعض قبر عظیم دنیا کی جستجو میں سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر ٹوج ہونے والے ہو جانے والے تھے. یعنی قبل عظیم یا بعض کی بجائے یعنی کر دیں تو پھر تھے کا لفظ اڑا دینا پڑے گا. یعنی قبل عظیم دنیا کی جستجو میں سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے ہیں. یہ بہتر ہے, یہ رکھ لیں بریکٹ میں, یعنی قبل عظیم دنیا کی جستجو میں. پھر وہ تسلسل سے مضمون چل پڑے گا اور واضح ہو جائے گی حیثیت. عاملت ناصبت تسلا نارن حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ, ایک کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے بنا ہوا. من ضریع, تھوہر میں سے یا تھوہر سے بنا ہوا, دونوں ترجمے کو جائز ہیں اس کے. طعام من ضریع, تھوہر سے بنا ہوا, یا دوسرا کیا ہوگا اس کا متبادل, ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے. اور سوال یہ ہے کہ تھوہر سے بنا ہوا کو بریکٹ میں رکھنا ہے یا کھلا چھوڑ دینے سے کوئی نقصان نہیں, کیونکہ وہ ایمان میں شامل سمجھا جاتا ہے. کھلا رکھنا ہے. لیسا لہم طعام, ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے بنا ہوا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا. وجوہ یومئذ ناعمۃ, بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا راضیۃ, اپنی کوششوں پر بہت خوش. سائیے تو واحد کا لفظ ہے لیکن اس میں جنس ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو کوششوں کا ترجمہ کر دیا جو جائز ہے. ایک کوشش پر نہیں خوش ہوں گے, کوشش جو کرتے رہے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے. اپنی کوششوں پر بہت خوش. فی جنت عالیہ, ایک بلند و بالا جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ, تو اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا. عالیہ کا مضمون بیہودہ بات نہ سننے کے ساتھ جب اکٹھا پڑا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک بلند و بالا عظیم چیز ہو, نیچے کی گھٹیا باتیں اس تک پہنچتی نہ ہو. وہ اس کے اندر مضمر مضمون ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ, تو اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا. فیہا عین جاریہ, اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعۃ, اس میں اونچے بچھائے ہوئے تخت ہوں گے. واکواب موضوعۃ, اور سلیقے سے چنے ہوئے پیالے. موضوع کو رکھے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں مگر اردو محاورے میں چنے ہوئے ایسے ایسی میز اور دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں بہت خوبصورتی سے چیز سجائی گئی ہو. تو اس صورت میں اگر سلیقے سے کی بریکٹ اڑا بھی دی جائے تو چنے ہوئے میں وہ مضمون داخل ہے خود بخود. وہ اقواب و موضوعتن اور چنے ہوئے پیالے, مگر چنے ہوئے اگر خالی رکھیں گے تو ایک اور مشکل پڑتی ہے, دسترخوان کی بریکٹ ڈالنی پڑے گی. پھر آیا دسترخوان رکھا جائے یا سلیقے سے بریکٹ میں رکھ کے چنے ہوئے سلیقے سے ہی رہنے دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا, اس میں دسترخوان ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اقباب و اقواب و موضوعتن اور سلیقے سے چنے ہوئے پیالے, و نمارق و مصفوفتن اور صف پر صف لگائے ہوئے تکیے, و زرابی و مبتوتھا اور بچھائی ہوئی مسندیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ یہاں الابل کا ایک ترجمہ بادل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لغت کی کتب میں بادل کو بھی ابل کہا گیا ہے, مگر میرے نزدیک وہ ایک ثانوی معنی ہے جو بادلوں کی شکل سے ماخوذ ہے. بادل بسا اوقات اونٹوں کے کوہان کی طرح دکھائی دیتے ہیں, تو وہ اصلی معنی نہیں ہے. ابل کا اصل معنی ابل ہی ہے, تو میں نے بھی اسی کو رکھا ہوا ہے. لیکن بعض علماء کے نزدیک اگر بادل ترجمہ کر دیا جائے تو نقصان نہیں ہے, ہو سکتا ہے. بادل بادل نہیں ہے, مجھ سے پرانا غلط محاورہ نکل جاتا ہے. بادل اصل سے بادل, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اونٹوں کی پیدائش کا زمین و آسمان کی رفت رفت والے مضمون سے ایک گہرا تعلق ہے جو میں پہلے تفسیر میں کھول چکا ہوں, اور بادل کی بحث میں پھر وہ نہیں بنتا. تو یہی رکھنا میرے نزدیک بہتر ہے, اور اس کا تطابق میری پہلی تفسیری مجالس سے ہو جاتا ہے, ورنہ پھر ان کی سمجھ نہیں آئے گی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے, اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے رفعت دی گئی, الی السماء کیف رفعت, کیسے رفعت دی گئی, والی الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے مضبوطی سے گاڑے گئے, والی الارض کیف سطحت, اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے ہموار کی گئی. فذکر انما انت مذکر, پس بکثرت نصیحت کر, تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے. مذکر میں دونوں معنی ہیں, بکثرت نصیحت کرنے والا اور بار بار. پہلے ذکر میں چونکہ بکثرت آ چکا ہے, اس لیے بار بار کا مضمون دوسری دفعہ بار کھل جائے تو زیادہ بہتر ہے. بس بکثرت نصیحت کر, تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے, اور یہی سنت نبی کے مطابق ترجمہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم بکثرت نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے اور بعض نصیحتوں کو بار بار بھی کرتے تھے. بکثرت نصیحت میں پہلی نصیحتوں کی تکرار ضروری نہیں, کثرت سے نصیحت کرنے والے کو کہیں گے بکثرت مذکر, اور بعض نصیحتوں کو بار بار دہراتے تھے. اس لیے ان دونوں ترجموں کو میں نے اکٹھا رکھ لیا ہے جو لغت کے عین مطابق ہیں اور دو مختلف مضامین کو کھول دیتے ہیں. مذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, تو ان پر داروغہ نہیں ہے, الا من تولی وکفر, ہاں وہ جو پیٹ پھیر جائے اور انکار کر دے, مگر اگر رکھتے رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان پر دروغہ ضرور ہے جو پیٹ پھیر جائے, دروغہ کسی پر بھی نہیں. اس لیے اللہ کا جو ہاں والا ترجمہ ہے وہ اخذ کرنا بہتر ہے, تو ان پر دروغہ نہیں ہے, ہاں وہ جو پیٹ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا. اس کا جواب بعد میں آ رہا ہے, ہاں پہلے کا جواب نہیں ہے بلکہ ہاں کے بعد آگے جواب آنے والا ہے. ہاں اگر کوئی پیٹ پھیرے, ہاں وہ جو پیٹ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا, تو دروغہ نہیں ہے, یقیناً ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے, کہ یقیناً ہم پر ہی ان کا حساب ہے. اعابہم لوٹنے کو کہتے ہیں, اور جس کو جس کی طرف لوٹنا ہے اس کے عذاب سے تو بچ کے جا ہی نہیں سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دروغہ, اس لیے بھی دروغہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا نہیں ہے, اسی وہی دروغہ ہو سکتا ہے جس کی طرف لوٹنا ہو, ورنہ نکل کے بھاگ بھی سکتے ہیں اس سے. سورہ الفجر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والفجر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور دس راتوں کی, والشفع والوتر, اور جفت کی اور طاق کی, واللیل اذا یسر, اور رات کی جب وہ چل پڑے. اب یہ آیات جو ہیں یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کو کے حوالے کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. اگر سمجھ آئیں گی تو ایک معنی سے ظاہر ہوں گے جو مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اور دوسرے معنی پھر اس میں سے غائب ہو جائیں گے. حالانکہ دونوں معنی بیک وقت بین ہی مقصود بھی ہیں, اور بیک وقت مسلسل ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس طرح فجر تو طلوع فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہے. ولیال عشر والشفع والوتر, اس فجر سے پہلے, اب یہاں معنوں میں دو مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں, کیا اس کے بعد فجر طلوع ہوئی ہے یا پہلے فجر طلوع ہو گئی تھی اور بعد میں راتیں آئیں گی, یہ ترکیب سمجھنی بڑی ضروری ہے. قسم ہے فجر کی, فجر سے کیا مراد ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع یا کچھ اور؟ چلیے فیصلہ سنائیں. جی علماء, جو بھی فجر کا یہاں معنی لیں اس کو پھر پکڑ کے بیٹھ جائیں تاکہ اگلے معنوں کے ساتھ اس کا انتباق ہو سکے.
ظہر کے ساتھ فجر کا طلوع ہوا,
ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظہور ہوا تو فجر طلوع ہو گئی, ٹھیک ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کا معنی پھر یہاں یہ ہوگا کہ جب فجر رسول اللہ علیہ وسلم کی طلوع ہو گئی تو اس کے بعد سخت مشکلات کا دور شروع ہوا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں راتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ گویا اندھیرا دوبارہ چھا گیا, بلکہ اس تعلق میں پھر یہ معنی کرنا پڑے گا کہ جس طرح راتوں کا زمانہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ ہوتا ہے, بس پھر دس راتوں کا زمانہ اس کے بعد آیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس زمانہ کے بدلنے کے آثار شروع ہوئے ہیں جبکہ دس راتیں گزری اور پھر دو اور ایک، وہ انتظار جو آخری تھا نا، اس کو یہ بھی ایک فساد و برادر طریقہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. پھر دو کہا، پھر ایک کہا، پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. اگر یہ ترجمہ کریں تو اس کا ایک، یعنی اس کی ایک واضح تشریح سمجھ آ جاتی ہے کہ فجر کے بعد راتوں کا کیا مقصد ہے. دوسرا، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں امام مہدی کی پیشگوئیوں کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں بھی 13 صدیوں کے بعد ظہور کا ہے معاملہ. 13ویں صدی جب ختم ہونے کو آئے گی، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس سے پہلے 10 راتیں بھی ہیں اور 3 بھی ہیں، اور یہاں ان کا آپس میں جو تقدیم تاخیر ہے وہ پھر کچھ تبدیل ہو جاتی ہے. اگر تبدیل کریں تو اور معنی بنیں گے، نہ تبدیل کریں تو اور معنی بنیں گے. اگر تبدیل کریں تو صبح کے بعد شفا اور وتر، وہ پہلی 3 صدیاں ہیں جن میں روشنی باقی رہی ہے، اور وہ ایک آخری تھی جس میں تبدیلی ہو رہی تھی، روشنی رفتہ رفتہ اندھیرے میں بدل رہی تھی. اس لیے تقدیم تاخیر اگر کی جائے تو یہ معنی بنے گا کہ وہ پہلی 2 صدیاں جو فجر کے بعد کھلی کھلی فجر ہی کی صدیاں تھیں، وشف والوتر، اور پھر وتر کی صدی آئی یعنی اکیلی جس میں تبدیلی ہوئی، ولیال نشر، پھر 10 گہری اندھیری راتیں چھا گئیں، تب وہ امام مہدی کے ظہور کا وقت آیا. ایک یہ معنی ہے، اور اگر تقدیم تاخیر نہ کریں تو پھر یوں بنے گا کہ فجر کے بعد لیال عشرین 10 اندھیری راتیں آئی ہیں، مگر اس صورت میں مان کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے اور واقعات کے بالکل مخالف ہے. مان تو نہیں ہوا، پھر کیا ترجمہ کر سکتے ہیں اگر تقدیم تاخیر نہ کریں؟ ولیال عشرین سے کون سی اندھیری راتیں ہیں؟ مان کا لفظ اس میں سے غائب سمجھنا پڑے گا. اس صورت میں لازمی صرف اتنا ترجمہ ہوگا اور 10 راتوں کی جب بھی وہ آئیں، سمجھیں، اور 10 راتوں کی جب بھی وہ آئیں گی، اور پھر وشف والوتر میں آخری 3 صدیاں شروع ہو جائیں گی، زیر نظر آئیں گی. وہ تو آخری 3 صدیاں ہیں جن میں آئمہ نے بڑے بڑے وہ خدا رسیدہ بزرگوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھیں کہ اب 10 راتیں اختتام کو ہیں، اور وہ زمانہ چل پڑا ہے جس میں امام مہدی ظاہر ہو جانا ہے. اس کے بکثرت حوالے علماء کے موجود ہیں، میں اس تفصیلی نوٹوں میں نہیں جانا چاہتا، تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ پھر ایک طریقہ ہوگا اس کے تقدیم و تاخیر کو استعمال کیے بغیر بین ہی جس کا یہ مضمون بیان ہوا ہے اس کا تدبر کرتے ہوئے ایک ایسی تشریح کر دی جائے کہ جس سے سمجھ آ جائے کہ 10 راتیں کون سی ہیں اور 10 راتوں کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ سارے احتمالات ہیں یا امکانات ہیں، اور یہ جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. جس کا دل چاہے جو چاہے اس سے مراد سمجھے، مگر ہیں بیک وقت دونوں پیش کرنے. اس میں مجھے قطعاً ایک ذرہ بھی شک نہیں. پہلی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مکے تک جیسے مدینہ تک، اور دوسری پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مہدی کے ظہور تک، یہ دو باتیں قطعی ہیں. باقی جو میں نے امکانات آپ کے سامنے رکھے ہیں تو جس کی سمجھ میں جو آئے اس کو بے شک اختیار کرے، لیکن ان دو حقیقتوں کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ دو پیشگوئیں اس میں قطعیت کے ساتھ داخل ہیں. حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جب خدا نے قسم کھائی ہے تو یہ ایسی قسم نہیں ہے جو بغیر غور کیے خود کھل جائے گی. کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو عقلوں کو کھیدا جا رہا ہے، انگیخت کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ اہل عقل یہ وہ آیات ہیں جن پر غور کرو گے تو سمجھ آئے گی، اگر گہرا غور نہ کیا تو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی یہ قسم سب کے لیے نہیں، اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے. اور ہجر، ہجر عقل کو ہی کہتے ہیں. تو حل فی ذالک قسم الذین، کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے آج سے کیا کیا، یعنی آج کی شاخ ارم کے ساتھ جو بڑے ستونوں والے تھے. اب یہ مضمون کو جو تبدیل کر دیا گیا ہے سابقہ تاریخ کے مضمون کی طرف منتقل فرما دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کا کیا تعلق ہے ان پیشگوئیوں کے ساتھ؟ پیشگوئیوں کی وضاحت تو کر دی ہے نا میں نے،
جی ضرور.
ہاں، اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا پیشگوئیوں سے کیا تعلق ہے؟
اس میں یہ کہ حضور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت درمیان بہت بڑی بڑی طاقتیں ابھریں گی،
ٹھیک ہے،
اور ان کا بھی وہی حال ہوگا جو
پہلی طاقتوں کا ہوا تھا. اور ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، یہ آج کل جتنی ان کی تعمیرات ہیں بلند و بالا وہ ستونوں پر مبنی ہیں. 100% ستون پہلے تعمیر کرتے ہیں اور ان ستونوں پر ہی عمارت کا باقی نقشہ تیار ہوتا ہے، یعنی باقی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، انہیں پر سہارا کرتا ہے. اور یہ ستونوں والے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ارم ذات العماد، یعنی آج کی ایک شاخ ارم تھی جو اس بات کی ماہر تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی تعمیر ملکوں میں کبھی نہیں کی گئی. اور اب یہ آج کل یہ اپنی تعمیرات پر جو فخر کرتے ہیں، بلا فخر کرتے ہیں اس پہلو سے کہ ایسی تعمیر کبھی نہیں کی گئی، مگر یہ تعمیر ان کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی اور اس تبدیلی سے نہیں بچا سکے گی جس کی پیشگوئی تو آنے کے لیے میں پہلے گزر چکی ہے. اور ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور یہ چٹانیں تراشنے کے ماہر ہیں اور بہت بڑی بڑی تعمیرات ان کی چٹانوں کو تراشنے سے ہی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے شہر ہیں جو چٹانیں تراشنے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو کیل کانٹوں سے لیس تھا. اور فرعون میں میں سمجھتا ہوں کہ اولین اشارہ امریکہ کی طرف ہے جو اس وقت دہریت کا منبع بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خدا سمجھ لگی ہے، جو چاہے کرتا ہے. اور تمام دنیا میں ان کے فیصلے، ان کے اندر جتنے مرضی تضاد ہوں، جتنے مرضی مظالم ہوں، وہی درست فیصلے ہیں اور باقی سب فیصلے غلط ہیں. یہ اس طرز پر وہ ٹھونس رہے ہیں اپنی انانیت کو دنیا پر کہ گویا وہی خدا ہیں, اور یہی حال فرعون کا تھا. اور اوتاد سے مراد کیل بھی ہیں اور میرے نزدیک راکٹس بھی ہیں. یہ جو وتد ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے راکٹ شکل کے لحاظ سے. اور فرعون کے ساتھ جو کیل کانٹوں سے لیس تھا, یہ تو اگر وہ نام بھی ترجمہ کیا جائے کیل کانٹوں سے لیس بہت کافی ترجمہ ہے ان کی فوجی طاقتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہر قسم کی فوجی ضرورتوں سے پوری طرح آراستہ. الذین طغوا فی البلاد, وہ لوگ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی. اب دیکھیں سارے ملکوں میں فساد برپا کیا ہوا, کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں جو اس فرعون کے فساد سے بچ گیا ہو. اکثر وہ فی الفساد, اور ان میں بہت زیادہ فساد کی حد ہی کر دی. تمام بے حیائیاں یہاں سے پھوٹی ہوئی, اور تمام نئے ذرائع کے غلط استعمال جس سے گھر گھر بے حیائی پہنچنے کے سامان مہیا کر دیے گئے, یہ یہیں سے چل رہے ہیں. ہر چیز کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے ہوا, اور ساری دنیا کی تہذیب کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا. اب وہ تہذیب یکساں گندی ہو چکی ہے سب ملکوں میں, یعنی تھرڈ ورلڈ کی دنیا ہو یا فرسٹ ورلڈ کی دنیا ہو, گندا ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی تفریق باقی نہیں آئی. جب یہ کچھ ہوگا تو وہ پیشگوئیاں جو جن کا ذکر پہلے گزرا ہے وہ بھی ضرور پوری ہوں. صبا علیہم ربا کا سوتا عذاب, بس تیرے رب نے ان پر رب نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا. پہلے لوگوں کو بھی عذاب کے کوڑے نے ہلاک کر دیا. یہ ساری وہ قومیں ہیں جو عذاب کے کوڑے پڑنے سے برباد ہو گئیں, ان کے نام و نشان مٹ گئے, صرف وہ مدفون بستیوں میں دکھائی دیتے ہیں اب اگر ان کو کھودا جائے اور تلاش کیا جائے. سبا علیہم ربوں کا سوتا عذاب, ان ربا کا رب المرصاد, یقیناً تیرا رب ضرور گھات میں تھا. رب کو گھات میں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھائیں ہیں,
ہیل دے رہا ہے.
نہیں, گھات میں تھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھات میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں دشمن یہاں پہنچ جائے تو پھر دھماکہ ہو. اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے پہلے سے ہی. تیاری اس وقت نہیں کی جاتی بلکہ تیاری پہلے سے موجود ہوتی ہے, مگر ایک معین وقت پر ایک معین جگہ پر ہلاکت کا نشانہ بننے والے کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے گھات لگا کر دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے بٹن دبانا ایسے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھات میں تھا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے کسی گھات پر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ان قوموں کے لیے ایک ایسا وقت مقدر تھا جہاں پہنچے بغیر ان کی تباہی ہو نہیں سکتی, کہ سارے حالات مجتمع ہو کر ان کو ایک ایسے مقام پر لے جا رہے تھے جہاں جا کے دھماکہ ہونا. اور اس لیے وہ لوگ جن کو بظاہر مہدی کے زمانے میں وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی نہ دکھائی دیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے, ان کی تسلی ہے اس میں کہ مطمئن رہو یہ تو ہو کر رہنے والا معاملہ ہے, یہ کل سکتا ہی نہیں, مگر اس کے لیے ایک وقت مقدر اور معین ہے. عمل انسان و اضا مبتلاح و رب ہو اکرم ہو و نام ہو تو یقول ربی اکرم. اب یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو عطا ہوتا ہے اس کو اس طرح اپنا حق سمجھتے ہیں کہ گویا خدا جو اس کے سوا اگر ہے تو اس کے سوا اس کو کوئی کام نہیں کہ ان کی عزت افزائی کرے اور ان کے حضور سب باتیں پیش کر دے. ان کے جو گروہ ہیں مختلف جو مذہبی ہیں تشدد مذہبی انتہا پسند, وہ واقعات یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا ان کو افضل بنانا اور دنیا پر طاقت دینا اور سب کچھ سب نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال دینا, یہ اس کے سوا خدا کا اور کوئی کام نہیں تھا, اس کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی اس طرح افزائی کرے. اور جو دہریاں ہیں وہ اس مفہوم کو اپنی باتوں میں ظاہر کریں یا نہ کریں, مراد یہی ہوتی ہے کہ گویا ان کا ذاتی حق ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے. فعام الانسان, یہاں ال انسان سارا انسان بحثیت ملی ہوئی یہ حال ہو گیا ہے, کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہی لفظ یہی صورتحال باقی دنیا کے انسانوں پر بھی صادق آ جاتی ہے. گمراہی پھیل چکی ہو تو خواہ ان کو فضیلت عطا ہوئی ہو یا نہ ہو, ان کو رزق کی عظمت عطا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, جب بھی جو کچھ ملتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے. بس ال انسان میں سارے انسان کو شامل کرنا اسی طرح ہے کہ جہاں جیسے فرمائے گا وَلَسَئِنَّ الْإِنسَانَ لَشَكُرُ, تمام تر انسان گھاٹے میں ہوں گے, خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا افضل ہوں, صاحب حیثیت ہوں یا بے حیثیت ہوں, ان کا ایک ہی حال ہو جائے گا. اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ, اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے پھر اسے عزت دیتا اور اسے نعمت عطا کرتا ہے تو یقول ربی اکرمن, تو کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ, اس کے برعکس, واما اور اس کے برعکس, جب وہ اس کی آزمائش کرتا اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کی ہے, اپنے آپ کو بڑا اسی طرح سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ ہیں میں اور اس سلوک کا مستحق ہر چیز ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے عزتی کی ہے میری, یعنی نعوذ باللہ من ذالک, گستاخی سے کام لیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم, خبردار اور حقیقت در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اب اس کا کیا تعلق ہے اکثر پہلے مضمون سے, مجھے علماء کرام بڑا واضح تعلق ہے, اس کو کھول دیں. جی
سلوک کرتے ہیں یہ بڑی قومیں
ساری کر رہے ہیں, تو اب سارے انسان سارے ہو گئے نا, یہ کہاں اس سے سلوک کرتے ہیں اپنے یتیموں کے ساتھ, ان کا بھی وہی سلوک ہے, پاک کشوں کے ساتھ ان کا بھی وہی سلوک ہے. تو اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق بنا, کلا بلا تکرمون الیتیم, تم سے جب تو سلوک کیا جائے تم اس کی تکلیف سے تمہیں محسوس ہوتی ہے مگر تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم دوسروں سے بالکل یہی سلوک کر رہے ہو, اس لیے اللہ اگر تم سے وہ سلوک کرے تو بالکل حق بجانے رہے. یہ کہنا کہ میں بیچتی کی یہ لغو اور بہودہ اور بے تعلق بات ہے, جن کو یتیموں کی عزت کا نہ پتہ ہو اور فاقہ کشی کے دنوں میں مسکین کو کھانا کھلانا نہ آتا ہو, وہ اپنے متعلق توقع رکھیں کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک ان کی حضور جھک جائے اور ان کی خدمت کرے, یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے. وَتَاكُلُونَ تُرَاثَ عَقْلَ لَمَّا، اور تم ورثہ تمام تر ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اور ورثے کے جھگڑے بڑے پڑے ہوں ساری دنیا میں. ورثہ خدا نے جو مقرر کیا وہ تو بھول ہی جائیں، لیکن ایک دوسرے کا ورثہ ہڑپ کر کے کھا جانا یہ روزمرہ کا مشغلہ بن چکا ہے، اور ہر جگہ یہ بحثیں چل رہی ہیں، بڑے ملکوں میں بھی اور چھوٹے ملکوں میں بھی. بڑے جھگڑوں میں سے ایک یہ جھگڑا ہے، ورثے کا مال کس کو ملے. اور تحبون المال احباً جمع، بنیادی بات یہی ہے، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، خبردار جو زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجا ربک والملک صفاً صفا، اور تیرا رب آئے گا اور صف صف بصف فرشتے بھی. اب یہ مضمون مان قیامت کا شروع ہو چکا ہے، یہ اسی دنیا کا. جو قیامت کے تعلق والی آیات ہیں، یہ بات توجہ میں رہے کہ اس قیامت میں زمین کے کوٹ کوٹ کر ریزہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور عملاً زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی میں تاکہ تصحیحہ والا مضمون ہے. ان کو پرگندہ حال کر دے، زمین سے مراد اہل زمین ہے. اور یہ محاورہ قرآن کریم میں عام ملتا ہے کہ قریہ سے مراد اہل قریہ، زمین سے مراد اہل زمین. جب اہل زمین کوٹ کوٹ کر پرگندہ کر دیے جائیں گے. وجا ربک والملک صفاً صفا، اور اس وقت خدا فیصلے کے لیے آ جائے گا اور فرشتے بھی صف صف. وجی یا یوم جہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا مگر نصیحت پکڑنا اس کے لیے کہاں ممکن ہے. تو جی ہے یوم جہنم، یوم فیوم یہ تذکر انسان ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے گا. انا لہ ذکرہ، اور اس کے لیے کہاں ممکن ہے ایسے وقت میں نصیحت حاصل کر سکے. نصیحت حاصل تو کی جاتی ہے جب اس کا موقع ہو، جب موقع ہی نہ رہے پھر نصیحت حاصل کرنے کی خواہش بھی تو بیکار ہو گئی. نہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجنا ہوتا. مطلب ایسے وقت میں کیسے نصیحت پکڑے گا جب کہ اس نے بھیجا ہی کچھ نہیں آگے. یوم لا یعذب عذابہ احد، بس اس دن اس جیسا عذاب کوئی اور نہ دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی اس جیسی مشکیں نہ کسے گا. یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے اور رضا چاہتے ہوئے. ادخلی فی عبادی ودخلی جنتی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. بالکل اسی طرح جیسے وہ نصیحت والا مضمون اس دنیا پر بھی صادق آتا ہے، میرے نزدیک ان آیات کا اول اطلاق اس دنیا پر ہے اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری جگہ دی ہے. اے نفس مطمئنہ، جو پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے اللہ کی رضا سے، ارجعی الی ربک راضیہ سمجھیے، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ آ، یعنی اب دنیا کے دھندے چھوڑ اور خدا ہی سے سب ہر رزاق چاہا، ہر طلب اسی سے کر، یعنی وہی ہو رہے اور باقی سب بٹ جائیں، ارجعی الی ربک یہ مراد ہے، راضیہ سمجھیے اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور اس سے راضی، خود کھلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، اس دنیا میں جو اس کے بندے میں بندے شمار ہوں گے وہی ہیں جو جنت اس جنت میں داخل ہوں گے جو اس کے بندوں کو بھی تیار کی گئی ہے، بد خوری جنتی میں یہ آپ کو بات چل رہی ہے، باقی کل السلام علیکم.